یہ نصیحت ہمیں بچائے گی راہ جنت پہ یہ چلائے گی یہ نصیحت ہمیں بچائے گی راہ جنت پہ یہ چلائے گی
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام نصیحت بری باتیں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میرے آقا میرے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من عبدی یصلی علی الا بلغنی صوته حیث کان، میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کا پڑا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام نصیحت بھری باتیں میں ہم شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ الغفار کی بیان کردہ کچھ نصیحتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج جو نصیحتوں کا ایک عظیم اور حسین اور خوشبودار معطر و معمبر گلستان ہمارے سامنے ہے، اس میں کون کون سی نصیحتیں آپ نے بیان فرمائیں. آپ فرماتے ہیں، چار چیز آثار بدبختی بود، جاہلی یو کاہلی سختی بود. چار چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جو بدبختی کی علامت ہے. ہاں، چار چیزیں بدبختی کی علامت ہے. جب پہلے شعر کے دوسرے مصرے میں آپ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک ہے جہالت اور دوسری چیز ہے سستی. جہالت یہ بھی بدبختی کی علامت ہے، اور سستی کا آنا اور آ کر چھا جانا یہ بھی بدبختی کی علامت ہے. پھر اس کے بعد آپ ذکر فرماتے ہیں، بے یار و مددگار ہو جانا، کسی کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملنا، بالکل تنہائی والا ماحول بن جانا اور سارے کے سارے رستے ہی بند نظر آنا، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے ذکر کیا کمینہ پن. یہ چار چیزیں ذکر کی اور یہ ارشاد فرمایا، یہ ساری کی ساری یعنی یہ چاروں کی چاروں یہ بدبختی کی علامت ہے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اختصار کے ساتھ چار چیزوں کا تذکرہ سن لیا نا، جہالت، سستی، بے یار و مددگار ہو جانا اور کمینہ پن. آئیے ان چاروں چیزوں کے تعلق سے نا کچھ تھوڑا سا سننے کی سعادت مزید حاصل کرتے ہیں. جہالت یہ بہت بڑی آفت ہوا کرتی ہے، بہت بڑی مصیبت ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ علم پسند فرماتا ہے، علم کے لیے تگو دو پسند فرماتا ہے. میرے رب کا صفاتی نام ہے عالم، علام، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے وہ سارے کے سارے عالم ہیں. میرے حضور پرنور شافع یوم نشور، اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی، سارے نبیوں کے نبی، یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ساری کی ساری مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے والا ہیں. اور علمی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو علمی اعتبار سے میرے آقا سے بڑا کوئی اللہ کی مخلوق میں عالم نہیں، حضور سب سے بڑے عالم ہیں. جہالت یہ ایسی آفت ہے، ایسی مصیبت ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے جاہلوں کے تعلق سے ہمیں ایک بات ارشاد فرمائی، ایمان والوں کے اوصاف ذکر کیے گئے، اور ایمان والوں کے اوصاف ذکر کرتے ہوئے نا ہم سب کو ایک بات سمجھا دی گئی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان کا ٹاکرا کسی جاہل سے ہوتا ہے نا، اور جاہل لوگوں کے ساتھ کبھی کو مکالمہ، کبھی کو مباحثہ یا کوئی اس طرح کا ماحول بنتا ہے، تو یہ ان کے ساتھ الجھنے کی طرف نہیں جاتے، سلام کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ جاہل کے ساتھ بحث کیسی ہو سکتی ہے، یا جاہل کے ساتھ گفت و شنید کا سلسلہ اگر کریں گے تو کیا باتیں کریں گے؟ آپ اس کو دلیل دیتے ہیں، اس کے سامنے آپ کوئی علم و حکمت بھری باتیں ذکر کرتے ہیں، تو وہ ساری کی ساری باتیں تو یوں گزر رہی ہوں گی۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دعوت اسلامی کے زیر انتظام الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا بھر میں حج تربیتی اجتماعات وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں کچھ حجاج جمع تھے، کچھ حاجی صاحبان جمع تھے، اور دعوت اسلامی کے ایک مبلغ، انہوں نے حج کے تعلق سے کچھ مسائل وغیرہ بیان کیے۔ ایک صاحب اس طرح کے تھے کہ وہ اور ان کے بچوں کی امی، ان کی زوجہ، ان کی اہلیہ، ان کی وائف، یہ دونوں بغیر احرام کے مکہ مکرمہ پہنچے۔ مسئلہ پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں ہم بغیر احرام کے مکہ مکرمہ میں آئے، تو دعوت اسلامی کے مبلغ تھے، انہوں نے مسئلہ بیان کیا، اور مسئلہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ آپ دونوں پر دم لازم ہے، یعنی ایک ایک بکرا آپ کو یہاں حرم میں ذبح کروانا ہوگا۔ جب یہ بات کی گئی تو اس وقت بکرے کی جو قیمت ہے وہاں کے حساب سے 400 ریال ایک بکرے کی قیمت تھی، اب 800 ریال بنے، ظاہر وہ ایک ہی جیب سے نکلنے تھے، میاں بیوی دونوں ایک ہی گھر کے فرد ہیں۔ تو وہ صاحب سوال کرتے ہوئے کہنے لگے کہ حضرت آپ یہ بتائیے، 800 ریال بنتے ہیں بکرے کے، اگر میں آپ کو 500 ریال دے دوں اور بکرے ذبح نہ کروں تو چلے گا؟ وہ مبلغ دعوت اسلامی کہنے لگے کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، شریعت مطہرہ کا جو حکم ہے ظاہر اسی پہ عمل ہوگا، اور یہ بکرے ذبح کرنے ہوں گے۔ اب اس کے بعد انہوں نے اپنا ریٹ بڑھایا، اگر آپ کو 600 ریال دے دوں تو سیدھی سی بات ہے ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ صاحب آخری وقت تک اسی پر مصر رہے، اور کچھ اطلاع اس طرح کی بھی ملی کہ یہاں سے انفرادی کوشش وغیرہ کرنے کرانے کے بعد وہ کسی اور طرف بڑھے، اور یہی پیغام لے کر بڑھے کہ کچھ 4 پیسے اگر کسی اور جگہ لگ جائیں اور مجھے بکرا ذبح کرنا پڑے۔ تو سیدھی سی بات بیان کی جا چکی ہے کہ شریعت مطہرہ کا حکم یہ اور یہ کرنا ہوگا، لیکن شریعت کا حکم سننے کے بعد بھی اب اگلا راستہ اختیار کرنے کی طرف بڑھنا، اور اپنی سوچ، اپنے عقل، اپنے فہم کے مطابق یوں اس راہ کو اپنانا، یقین جانیے ایک آزمائشی صورت۔ ایسے ہی اگر دیکھیں نا تو بعض اوقات کچھ اس طرح کی صورتیں اور بھی نظر آتی ہوں گی، غلطی کر دی، جان بوجھ کے غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی، اور اس کے بعد یہ جملہ زبان پر آیا وہ خیر ہے، اللہ قبول کرنے والا۔ ایک آدمی نے ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھ لی، اس کو سمجھایا گیا، اللہ قبول کرنے والا، خیر ہے اللہ قبول کرے گا۔ تو نماز کے فرائض واجبات ان میں کوتاہی کرتا چلا جا رہا ہے، یا دیگر عبادات میں، ظاہر سی بات ہے کہ عبادات میں کچھ چیزیں اس طرح کی شریعت مطہرہ کی طرف سے رکھی گئی ہیں کہ ان کے بغیر عبادت ادا نہیں ہوگی، لیکن اس پر بھی اگر یہ جواب سننے کو ملے خیر ہے اللہ قبول کرنے والا ہے۔ جو سامنے والے کو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، قرآن کی آیت سنائی جا رہی ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان کی جا رہی ہے، اور جواب میں یہ جملہ سننے کو ملے، تو یقیناً یہ جہالت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ جاہل آدمی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا قرب پانے سے محروم رہ سکتا ہے، اس لیے سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ علم دوست بننے کی طرف بڑھیں، نور علم سے اپنا سینہ منور کرنے کی طرف بڑھیں، اور علم کے چشمے یہ عام سے عام تر کرتے چلے جائیں۔ امیر اہل سنت ایک خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں، وقتاً فقتاً اس کی ترغیب بھی دلاتے نظر آتے ہیں کہ ہر گھر میں کم از کم ایک عالم ہونا چاہیے۔ چاہیے جو ترغیب دلائی جاتی ہے نا، تو اس کے پس منظر میں بھی جو ایک چیز ہے وہ یہی کہ علم کی روشنی عام ہوتی چلی جائے، جہالت کے اندھیرے چھٹتے چلے جائیں۔ آئیے راہ علم کی طرف بڑھیں، علم سے محبت کریں، علم سے پیار کریں۔ اچھا ایک بات میرے مدنی چینل کے ناظرین میں مزید بیان کرنا چاہوں گا، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ نے بڑی محبت کے ساتھ ایک باز کو پالا، اس کے خوراک، کھانا پینا، اس کے باقاعدہ رہن سہن کا زبردست قسم کا انداز اور زبردست قسم کا نظام بنا ہے۔ ایک دن یہ باز شاہی محل سے اڑتا ہے اور ایک بڑھیا کی جھونپڑی پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ بڑھیا نے جب باز کو دیکھا نا، پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد اپنے جھونپڑے میں لے کر گئے اور وہاں لے جا کے نا وہ ہاتھ پھیر رہی ہے، اس کو دیکھ رہی ہے، اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے، پتہ نہیں کس جاہل کے ہتھے تو چڑھا رہا، اس نے تیری ذرہ برابر قدر ہی نہیں کی، اتنا خوبصورت پرندہ، اور دیکھو تمہارے تو پر بھی اتنے بڑے ہو چکے ہیں، تمہارے ناخن بھی اتنے بڑے ہو چکے ہیں، کیسے عجیب لگ رہے ہو۔ اب یہ کہنے کے بعد اس نے کینچی اٹھائی اور اس کے پر کاٹنا شروع کی، پر کاٹ دیے۔ اس کے بعد پروں کے بعد اگلی باری آئی ناخنوں کی، اس سے ناخن بھی کاٹ کے چھوٹے کر دیے۔ اب یہ بڑے پر اور بڑے ناخن، یہ باز کا حسن ہوا کرتا ہے، پر بھی جاتے رہے اور ناخن بھی کاٹ دیے گئے۔ پرندے کے پر کاٹ دیے جائے نا تو اب یہ اڑ نہیں سکتا۔ بادشاہ کو اتنی محبت تھی اپنے اس باز سے کہ اس کی تلاش میں خود چلا، تلاش کرتے کرتے کرتے، معلومات لیتے 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 یہ بڑھیا کی جھونپڑی میں پہنچا۔ جب باز کی یہ حالت دیکھی تو کیفیت کچھ اور ہوئی، اور اب اس کے بعد جو اس نے جملہ کہا نا، وہ جملہ یہ تھا کہ مالک سے بے وفائی کا نتیجہ تو نے دیکھ لیا۔ یہ جملہ، ویسے تو یہ چند لفظوں پر مشتمل جملہ ہے، لیکن میرے مدنی چینل کے ناظرین، اگر اس جملے پر غور کیا جائے تو اس جملے کی گہرائی میں بھی کچھ نہ کچھ سبق سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ اس میں پہلی بات جس کی طرح میں آپ سب کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ علم والے کی قدر بھی علم والے کے پاس ہوگی۔ عالم اگر اپنی قدر جاہل سے کروانے کے لیے جائے گا تو جاہل کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ ذرا برابر کچھ بھی نہیں جانتا۔ آپ نے کئی مواقع پر مختلف طرح کے تبصرے لوگوں سے سنے ہوں گے، ایک عالم نے شرعی مسئلہ بیان کیا، اس کے جواب میں بعض اوقات یہ سننے کو ملتا ہے، لو جناب نیا مسئلہ انہوں نے بیان کر دیا، آج تک ہم نے یہ مسئلہ کہیں نہیں سنا، پتہ نہیں کہاں سے نئے نئے مسئلے نکال کے لے آتے ہو۔ ہو سکتا ہے وہ مسئلہ قرآن کا ہو، کچھ عجب نہیں ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے مسئلہ بیان کیا گیا، کتب فقہ سے وہ مسئلہ بیان کیا گیا اور صاحب بہادر کی زبان پر آیا، لو جناب نئے نئے مسئلے اب تو ہمارے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کہا جائے، یہ تو جناب قیامت کی نشانی ہے، لوگ نئے نئے مسئلے بیان کریں گے۔ مثال ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ، زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، وآتوا حقہ یوم حصاد، کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ چاہیے زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا، اور بعض اوقات بعض کسان بھائیوں کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے، جناب آج تک تو ہم نے یہ مسئلہ نہیں سنا تھا، یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے نئے نئے مسئلے لے کر آ جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں اس طرح کی ہوا کرتی ہیں جن کا تعلق جہالت سے ہوتا ہے۔ تو جہالت سے نکل کر علم کے نور کی طرف قدم بڑھانا یہ ناگزیر ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں دوبارہ اسی بات پہ آپ کو لے کے آؤں گا، دیکھ لیا مالک کی سے بے وفائی کا نتیجہ، مالک سے بے وفائی کا نتیجہ کیا سامنے آیا کہ اس بڑھیا نے اس کے پر کاٹ کے رکھ دیے۔ اس پر اگر تھوڑا سا غور کریں گے نا تو یہ دنیا اس بوڑھی عورت کی طرح ہے، جاہل اور بوڑھی عورت کی طرح۔ اگر تم مالک جل جلالہ سے بے وفائی کر کے اس بڑھیا کے دامن میں جا کر چھپو گے تو یہ تمہارے باطنی حسن کے پر کو کاٹ کے رکھ دے گی۔ تو خبردار، دنیا کی محبت اس انداز میں اپنے دل میں نہ آنے دینا کہ تم مالک، خالق، رازق، رزاق جل جلالہ کی بارگاہ سے دور ہو جاؤ۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نجات نصیب فرمائے اور علم کے نور سے ہمارا ظاہر و باطن منور ہوتا چلا جائے۔ اچھا، اسی طرح نا بدبختی کی علامتوں میں دوسری علامت جو ذکر کی گئی وہ ہے سستی اور کاہلی۔ سستی، سستی ایک ایسی عجیب چیز ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم، چار چیزوں کا تذکرہ یہاں بھی کیا گیا. میرے مولا میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، میرے مالک میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مجھے ان چار آفتوں سے محفوظ رکھنا. پہلی محتاجی، دوسری سستی، اور تیسری ہے بزدلی، اور چوتھی چیز ذکر فرمائی گئی بڑھاپا. بڑھاپا آیا اور اس انداز میں آ کر چھا گیا کہ بندہ ہر ہر حرکت و سکنت میں دوسروں کا محتاج ہو گیا. تو یہ بھی ایک طرح سے محتاجی ہے. تو چار چیزوں کا تذکرہ کیا گیا کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے ان چار آفتوں سے محفوظ رکھنا. ان میں ایک سستی ہے. سستی کیا ہے؟ اس پر اگر آپ غور کریں گے نا تو کئی ایک چیزیں آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی. یہ کام کل کر لوں گا، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، پھر کبھی صحیح. یار کیا کروں، آج موڈ نہیں ہے. یہ جملے میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنے ہوں گے، اور مختلف انداز میں یہ جملے آپ کی زبان پر آتے ہوں گے. یار آج تو ارادہ ہی نہیں تھا، یہ پیچھے پڑ گیا، اس کی وجہ سے اب اٹھ کے جانا پڑے گا. تو یہ جو جملے ہیں نا، یہ سستی کی علامت، اور سستی تمہیں بدبختی کی طرف لے کر جائے گی. کیسے؟ کہ آپ اگر غور کریں گے تو آپ کے سامنے کئی ایک نمونے اس طرح کے آئیں گے. نماز میں سستی ہوتی ہے، زکوٰۃ فرض ہو چکی لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی ہے، حج فرض ہو چکا لیکن کیا کروں یار، کو کاروبار اس طرح کا ہے، سیٹ اپ اس طرح کا ہے، نکلنا بڑا مشکل ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ حج کی کوئی صورت بن جائے. ایک سال نکلا، دوسرا سال نکلا، چوتھا، پانچواں، دسواں سال نکل گیا، حج فرض ہے لیکن ابھی تک حج ادا کرنے کی طرف نہیں جا سکا. حالانکہ حج فرض ہو جانے کے باوجود جو جان بوجھ کر تاخیر کرتا چلا جا رہا ہے، فاسق ہے، مردود الشہادہ ہے. اگر یہ کسی معاملے میں گواہی دینے کے لیے آئے نا تو شریعت مطہرہ کہتی ہے اس سے گواہی نہ لینا، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی گواہی پر اعتبار کیا جائے. اسی طرح دیگر عبادات کے معاملات میں آپ دیکھ لیجئے، قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا لیکن درست سیکھنے میں سستی ہے، قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا لیکن تلاوت قرآن کرنے میں سستی ہے. یہاں تک کہ میل ملاقات کے معاملات میں بھی جہاں رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے، تعلق داری ہے، سستی دکھا رہا ہوتا ہے. گناہ کر لیا توبہ میں سستی کر رہا ہوتا ہے. عیادت و تعزیت کے معاملات میں بعض اوقات سستی کی جا رہی ہوتی ہے، پتہ بھی ہے قریبی رشتہ دار ہے، خونی رشتہ دار ہے، عیادت بھی کرنی ہے، تعزیت بھی کرنی ہے لیکن پڑا ہوا ہے. بعض اوقات اس طرح کی سستی کی وجہ سے نا آپ دیکھتے ہوں گے خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. چاہے ایسے ہی اگر ذاتی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے نا، پیٹرول ختم ہو گیا، سستی کر رہا ہے، بھروانا نہیں ہے، اب پتہ بھی ہے کہ جناب سارا کام کرنا بھی خود ہے. پھر وہ ایسی کیفیت آتی ہے کہ روڈ پہ موٹر سائیکل کو لٹا کے کہ چلو دو کترے وہ پائپ میں چلے جائیں اور موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے نکل جاؤں، یہ نظارہ ہوتا ہے. بجلی کا بل آ گیا، جمع کرانے کی طرف ہی نہیں جا رہا. حالانکہ جمع نہ کرانے میں اگر تاخیر ہو گئی تو کچھ نہ کچھ فائن مالی طور پر بھی لگ کر آئے گا. سستی. کوئی مرض آ گیا، علاج کرانے میں سستی. پھر بعض اوقات یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، جناب اگر آپ وقت پہ آ جاتے نا تو پھر یہ کیفیت نہ ہوتی، اب بچ جاتے. اب تو مرض ایسی کیفیت اختیار کر چکا کہ جلدی جلدی بہتری کی صورت نظر نہیں آ رہی. یا بعض اوقات یہ جملہ بھی سننے کو ملتا ہو تو کچھ عجب نہیں ہے، یہ تو کینسر بن چکا ہے، علاج معالجے میں سستی. چاہے اسی طرح جو مزید دو چیزیں ذکر فرمائی گئیں ان میں سے ایک ہے بے یار و مددگار ہو جانا. ہمیں آپس میں نہ مل جل کر رہنے کا شریعت مطہرہ نے فرمایا. نماز پنجگانہ کی حکمت کیا ہے؟ باجماعت آ کر ادا کرو. کیوں؟ ایک دوسرے کے احوال کی خبر گیری ہوتی رہے گی. جب نماز تو پڑھتا ہے مسجد میں نہیں آتا، جب باجماعت نماز پڑھتا ہے جلدی نکل کے چلا جاتا ہے، جبکہ مقصد کیا تھا؟ آپس میں ایک دوسرے کو ملو، ایک دوسرے کے حالات کی خبر گیری کی صورتیں ہوں. پھر اس میں بھی کچھ انداز کچھ عجب نہیں ہے کہ اس طرح کے ہو جاتے ہوں کہ یہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. میں اور ایسوں کے ساتھ بیٹھوں؟ تیری حیثیت ہے میرے ساتھ بیٹھنے کی؟ ہو سکتا ہے کہ سامنے والوں کو یہ جملے بھی بول دیتا ہو. چاہے اس سے ہٹ کر بھی اگر کوئی اس طرح کی صورت ہو جاتی ہو کہ غریب، اس کی کوئی حیثیت امیر کی نظر میں ہے ہی نہیں، میں پیسے والا ہوں، مضبوط بینک بیلنس ہے، میری اتنی تگڑی گاڑی ہے، میں کیسے اس کو اپنے ساتھ جناب بٹھاؤں، اس میں اتنی حیثیت نہیں، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے، تو اس قابل ہے کہ میرے ساتھ بیٹھے؟ جب یہ والا ماحول میرے مدنی چینل کے ناظرین بنتا ہے نا تو کچھ عجب نہیں ہے کہ ایسے کے مر جانے پر اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے بھی کوئی قریب نہ آئے. ये तो किसी को कुछ समझता ही नहीं था, ठीक है, मर गया। खस कम जहां पाक, खस कम जहां पाक का मतलब ये कि कुछ मुआशरे का गंद ही कम हुआ है ना, तो कुछ अजब नहीं है कि तेरे तकब्बुर की वजह से लोगों की जबान पर इस तरह के जुमले तेरे बारे में आ रहे हो। मोहब्बतें बांटी है, नफरतों की आग को भुजाते चले जाइए और मोहब्बत के दीप जलाते चले जाइए। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, चौथी चीज जिक्र फरमाई गई है कमीनगी, कम ज़र्फ होना। अगर इसको आम सादा लफ्जों में बयान करने की सूरत की जाए ना, तो सादा लफ्जों में इसको यूं इस अंदाज में बयान किया जाएगा कि अपने जाती मुफादात की तरफ तवज्जो रखना। सामने वाले का नुकसान होता है, हो जाए, वो जलता है, सड़ता है, मरता है, तबाह होता है, बर्बाद होता है, मुझे किसी से कोई गरज नहीं है, जो होता है हो जाए, मुझे अपने मुफादात अजीज है, मेरी नजर में किसी की कोई औकात नहीं है। इसे कमीनगी और कम जरफी कहा जाता है। तो शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने बदबख्ती की चार अलामतें जिक्र फरमाई, उनमें इसको शुमार किया, और आपने ये जिक्र किया कि अपने मुफादात की लड़ाई लड़ना और अपने मुफादात की जंग को भड़का के रखना और हर वक्त इसी की तरफ तवज्जो रखना, यह बदबख्ती की अलामत। हो सकता है कि कभी कोई ऐसी सूरत होती हो, आप किसी इदारे से वाबस्ता हैं और इदारे के किसी हेड या इदारे के किसी बड़े ने कोई मीटिंग अरेंज की, अपने इदारे वाले काम करने वाले अफराद के ताल्लुक से को मौजू चला। अब जिनसे मुशावरत की सूरत हो रही है ना, वो हर मशवरे में अपने मुफादात की तरफ तवज्जो कर रहे होंगे। अगर यूं किया जाए तो हमारा नुकसान हो जाएगा, यूं हुआ तो हमें फायदा कम होगा, यूं हुआ तो उसको फायदा ज्यादा मिल जाएगा। अपने मुफादात को तरजीह, अल्लाह करे कि हम इन तमाम बदबख्ती की अलामतों से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाए। अच्छा, इसके बाद वैसे बातें तो आपने बहुत जिक्र फरमाई, लेकिन मैं एक दो बातें मजीद आपके सामने रख कर गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाऊंगा। आप कहते हैं आँ के दर बंदे इबादत मी शवत, बेशक अज अहले सआदत मी शवत, बर हवाए खुद कदम हर को निहात, के तवानद कर्द बा नफसक जिहाद। जो बंदा अल्लाह ताला जल जलालहू की रजा और उसकी इबादत की फिक्र में लगा रहता है ना, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, बस दुनिया में आने का एक ही मकसद है अल्लाह की रजा नसीब हो जाए, जिसकी तवज्जो इन चीजों की तरफ होती है, आप कहते हैं ये वो बंदा है जो नेक बख्त बन के इस दुनिया से जाएगा, जिस तो नेक बख्तों में शुमार हो जाएगा। अल्लाह ताला जल जलालहू इसे अच्छाई और भलाई और तकवा और परहेजगारी इन नेमतों से सरफराज फरमाएगा। ये कहने के बाद आपने जिक्र किया कि नफ्स की ख्वाहिश पर जिसने कदम रखा है ना, जिसने नफ्स की ख्वाहिश पे कदम रखा, इसका मतलब यह है कि जो नफ्स के पीछे ही चलता चला गया, जो नफ्स ने कहा ये उस राह की तरफ बढ़ गया, तो आप कहते हैं ये नालायक अपने नफ्स को काबू करने की तरफ कैसे आ सकता है। मैं अपने नफ्स पर काबू पा लूंगा, कोई मुश्किल नहीं है जनाब, अपना नफ्स तो अपने कंट्रोल में है। कैसे? जो नफ्स कहता है उसकी पैरवी करते हुए जिंदगी बसर करता चला जा रहा है। तो समझदारी का तकाजा ये होता है कि अपने आप को हालात के हवाले ना किया जाए। जो अंदर से तहरीक चली कर दिया, जो अंदर से आवाज़ें कर दिया, बुराई भलाई अच्छाई गंदगी कोई ज़रा बराबर उन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं है, तो ये समझदारी की अलामत नहीं होती। समझदार बंदा ये अपने रब की रजा की तरफ तवज्जो रखते हुए जिंदगी बसर करता है। एक ही मकसद है जिंदगी का, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। और ये जिक्र करने के बाद आप इरशाद फरमाते हैं, हर के साज दर जहां बा ख्वाब खुर, दर क्यामत बाश दश जे आतश गुजर। याद रखना, जो बंदा दुनिया में सिर्फ खाने पीने सोने में मगन रहता है ना, ऐसा आदमी कल क्यामत के दिन अल्लाह ताला जल जलालहू की बारगाह में गिरफ्त में आ सकता है। तो सिर्फ खाने पीने सोने ही से मतलब ना हो, तवज्जो अल्लाह की रजा की तरफ और अपने रब को राजी करने वाले कामों की तरफ बढ़ता चला जाए। अल्लाह पाक अपनी रहमत से माला माल फरमाए। आइंदा प्रोग्राम में इंशाअल्लाहुल करीम एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। अल्लाह पाक हमें तकवा और परहेजगारी की दौलत नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
ये नसीहत हमें बचाएगी, राह जन्नत पे ये चलाएगी। ये नसीहत हमें बचाएगी, राह जन्नत पे ये चलाएगी।